السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورہ انعام آیت نمبر 130. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین. آیت نمبر 130، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا معاشر الجن والانس الم یاتکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی وینذرونکم لقاء یومکم ھذا قالوا شهدنا على انفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على انفسهم انهم كانوا كافرين. اس موقع پر اللہ ان سے یہ بھی پوچھے گا کہ اے گروہ جن و انس، کیا تمہارے پاس خود تمہی میں سے وہ پیغمبر نہیں آئے تھے جو تم کو میری آیات سناتے اور اس دن کے انجام سے ڈراتے تھے؟ وہ کہیں گے، ہاں، ہم اپنے خلاف خود گواہی دیتے ہیں. آج دنیا کی زندگی نے ان لوگوں کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے، مگر اس وقت وہ خود اپنے خلاف گواہی دیں گے کہ وہ کافر تھے. جیسے کہ پیچھے سے ہم جو مضمون پڑھتے آ رہے ہیں ان آیات میں، جنوں کی بات کی گئی تھی پیچھے بھی اور انسانوں کی، کہ اے جن تم لوگوں نے انسانوں میں سے بہت سارے لوگوں کو اپنا ساتھی بنا لیا، یہ تم ایک دوسرے کے مددگار تھے. تو یہ دو ہی ہم دیکھتے ہیں مخلوق ہے جن سے باز پرس ہوں گی. اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی جو مخلوق ہے یا فرشتے ہیں، فرشتوں کو اختیار اور ارادے کی آزادی نہیں دی گئی، لہٰذا ان سے کوئی باز پرس نہیں ہوگی. وہ اتنا ہی کام کرتے ہیں جتنا ان کو حکم دیا جاتا ہے فرشتوں کو، اس حکم کے خلاف وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے، نہ ایک قدم آگے بڑھتے ہیں نہ ایک قدم پیچھے جاتے ہیں. انسانوں سے کئی ہزار سال پہلے اللہ تعالیٰ جنوں کو پیدا کر چکا تھا. اسی بنا پر فرشتوں نے، ہم سورہ بقرہ میں مضمون پڑھ چکے ہیں کہ فرشتوں نے کہا تھا جب انسان کو پیدا کرنے کی بات کی گئی کہ اللہ تو بہتر جانتا ہے، کیونکہ جب ان لوگوں نے کہا کہ کیا انسانوں کو اس لیے پیدا کیا جا رہا ہے کہ پھر وہ خونریزیاں کرے زمین پر، تب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں زیادہ جانتا ہوں، تم نہیں جانتے، کیونکہ وہ لوگ جنوں کو دیکھ چکے تھے. تو کئی ہزار سال پہلے جنوں کو اللہ تعالیٰ پیدا کر چکا تھا، اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسانوں کی تخلیق کی. اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ ابلیس جو تھا وہ بھی جنوں میں سے تھا، اسی بنا پر اس نے انسان سے حسد کیا اور پھر اللہ کی رحمت سے دور ہوا. تو یہ جو دو مخلوق ہے، انسان اور جن، انہی دونوں سے سوال کیا جائے گا، انہی دونوں سے باز پرس ہوگی، انہی دونوں کا حساب کتاب لیا جائے گا. جانوروں کے بارے میں ہم جانتے ہیں، کئی دفعہ ہم پڑھ چکے ہیں یہ مضمون احادیث سے، جو بات ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ بے سینگ کی بکری کو اگر کوئی سینگ والی بکری نے مارا ہوگا تو اس سے اس کا بدلہ اس کو دلا دیا جائے گا، یعنی اگر جو ظلم ہوا تھا ایک دوسرے پر، اس کے بعد ان کا کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا. اب دیکھیں کہ انسان کا جو یہ امتحان ہو رہا ہے اور اس کو جو سزا اور جزا ملے گی، یہ کیوں ہو رہا ہے؟ سزا اور جزا اس کو کیوں ملے گی؟ ایسا نہیں کہ انسان عقل مند مخلوق ہے. اگر آپ دیکھیں عقل مندی کے لحاظ سے، تو عقل مند تو اللہ تعالیٰ نے بہت سارے جانوروں کو بھی بنایا ہے، ہم سے زیادہ عقل مند ہے وہ، ہم سے زیادہ حس رکھنے والے ہیں، ہم سے زیادہ تیز و ترار ہیں. لیکن جانور کو ارادے اور اختیار کی آزادی نہیں ہے، وہ پابند ہے انسانوں کے، اللہ تعالیٰ نے ان کو انسانوں کے انڈر میں رکھا ہے. انسان کو ارادے اور اختیار کی آزادی ہے جن اور انس کو، اسی لیے باز پرس بھی انہی سے ہوگی. جنوں کے اور انسانوں کے گروہ کو مخاطب کر کے فرمائے گا کہ یا معاشر الجن، اللہ تعالیٰ ان سے سوال کرے گا کہ اے گروہ جن و انس، الم یاتکم رسول منکم، کہ تمہارے پاس نہیں آئے تھے رسول میرے، یقصون علیکم، جو تمہیں بتاتے یا پڑھ سناتے، میری آیت تمہیں سناتے، علیکم آیاتی، وینذرونکم، اور وہ تمہیں ڈراتے تھے یا انہوں نے تمہیں ڈرایا نہیں تھا اس انجام سے، لقاء یومکم ھذا، میری ملاقات کے وقت سے، اللہ تعالیٰ سے ملاقات دراصل کیا ہے؟ وہی تو قیامت کا دن ہے، وہی تو آخرت ہے۔ جب اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوگی تو وہی تو آخرت ہوگی۔ قالو، اب وہ کہیں گے شہیدنا علی انفسنا، وہ اپنے خلاف کو خود گواہی دیں گے، وہ اس بات کی گواہی دیں گے کہ ہاں آئے تھے ہمارے پاس رسول، انہوں نے ڈرایا بھی تھا ہم کو، آخرت کے بارے میں بھی ہم کو بتایا تھا، لیکن کیا ہوا؟ وغرتهم الحیاۃ الدنیا وشہدوا علی انفسہم، کہ وہ اپنے خلاف خود گواہی دیں گے کہ آج دنیا کی زندگی نے ان کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے، مگر اس وقت وہ اپنے خلاف خود گواہی دیں گے کہ وہ کافر تھے۔ آج تو بہت وہ بزی ہیں، آپ دیکھیں جس کو دیکھو وہ یہی ایک نعرہ لگا رہا ہے، اس کے پاس یہ جملہ آپ کو ضرور سننے کو مل جائے گا، وہ شخص یہ کہے گا کہ میں بہت بزی ہوں، میں بہت بزی ہوں، بہت ہی بزی ہوں۔ تو کون بزی نہیں ہے آج؟ آپ دیکھیں کہ قرآن کی اگر ہر آیت کو ہم اپنے اوپر منطبق کریں، اور قرآن ہر دور کے لیے ہے، یہ صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت کے لیے نہیں آیا تھا، قرآن قیامت تک کے لیے ہے۔ ہر آیت میں ہم کو غور و فکر کرنے کے لیے بہت چیزیں مل جائیں گی، اللہ تعالیٰ کی کتاب کھلی ہے ہماری نظروں کے سامنے، وہ ہمیں غور و فکر کی دعوت دے رہی ہے کہ اے انسان غور و فکر کرو، ایک دن تمہیں اللہ تعالیٰ سے ملاقات بھی کرنا ہے۔ تو جو کافر تھے، جو ایمان ہی نہیں لائے تھے، ان کا تو مواخذہ کچھ الگ طرح سے ہوگا، لیکن آئے کہ جو مسلمان تھے، کیا ان کا بھی مواخذہ ہوگا؟ اگر آپ عام طبقے سے پوچھیں ہمارے یہاں کے، تو وہ کہیں گے کہ نہیں، مسلمان تو سیدھا ڈائریکٹ جنت میں جائیں گے، بس جیسے ایک ٹرین میں یہاں بیٹھے اور بس اب آپ ان کو اترنا ہے اگلے اپنے سفر پر جہاں وہ جانے والے ہیں، جو ان کا ڈیسٹینیشن ہے۔ تو جیسے وہ ٹرین میں بیٹھتے تو سمجھتے ہیں کہ ایسی ٹرین میں بیٹھ کے ہم جنت میں پہنچ جائیں گے سیدھا، یعنی جب آخرت کی ٹکٹ ہماری کٹے گی اور آخرت کا سفر جو ہم کریں گے، تو جو یہاں سے بیٹھیں گے اپنے گھر سے، تو سیدھا جنت میں ہی جا کے اتریں گے۔ آپ مجھے بتائیے کہ کیا مسلمان کا حساب کتاب نہیں ہونا ہے؟ کافروں کا تو ہو گئی، اور وہ اپنے خلاف خود گواہی دیں گے۔ اب آپ دیکھیں کہ اس سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اور کیا نشانیاں اتار سکتا ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن ہی میں بتا دیا ہم کو، اللہ تعالیٰ نے یہاں فرما دیا کہ انسان یا جن جو بھی لوگ ہوں گے، وہ لوگ خود اپنے خلاف گواہی دیں گے کہ ہاں آئے تھے ہمارے پاس رسول، لیکن ایسا دنیا کی زندگی نے ہم کو مگن کر دیا تھا، اتنے ہم اپنے بزنس میں، پارٹیز میں، شاپنگ میں، تقریبات میں، رسم و رواج میں اتنا الجھ کر رہ گئے تھے، اتنا بزی تھے کہ یا اللہ مجھے تو ٹائم ہی نہیں ملا، میں تو بہت ہی بزی تھی۔ کہہ سکتے آپ مجھے بتائیے، اللہ تعالیٰ کے پاس یہ بہانہ دے سکتے ہیں؟ آج آپ اسکول دیر سے پہنچتے ہیں تو آپ ٹھیک ایکسکیوز کر سکتے ہیں، بچے اسکول پہنچتے ہیں دیر سے، کہ بس لیٹ آئی تھی، راستے میں رش بہت زیادہ تھا، گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، آنکھ دیر سے کھلی، ٹیچر مان لیتے ہیں، کیا کر سکتے ہیں زیادہ سے زیادہ۔ تو آج تو ہمارے ایکسکیوز دنیا میں کام آ جاتے ہیں، لیکن کیا اللہ کے پاس ہمارے ایکسکیوزز کام آئیں گے؟ نہیں آ سکتے ہمارے یہ کام بہانے، ہم کچھ کہہ ہی نہیں سکیں گے۔ ہم کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہی دنیا میں اس لیے تھا کہ لِیَبْلُوَکُمْ اَیُّکُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، کہ اللہ تعالیٰ جاننا چاہتا تھا کہ کون تم میں سے احسن عمل کرنے والا ہے، سب سے بہترین عمل۔ اب آپ مجھے بتائیے کہ کیا مسلمان اس سے بری ہو سکتے ہیں؟ کیا یہ آیتوں پر سے ہم بس ایسی آنکھیں بند کر کے گزر جائیں کہ یہ تو میرے لیے ہے ہی نہیں آیت، ہے نا؟ نہیں، ایسے نہیں ہو سکتا، ہم نہیں گزر سکتے آنکھیں بند کر کے۔ حدیث ہمیں بتاتی ہے، اوتھینٹک حدیث ہے، کہ انسان کے قدم ہل نہ سکیں گے جب تک وہ پانچ سوالات کے جواب نہ دے دے، اور ایک حدیث میں چار، اس کو کہا گیا ایک سوال کو ایکچولی دو سوال کر دیے گئے ہیں۔ تو جب تک وہ ان سوالات کے جواب نہیں دے دیتا، اس کے قدم ہل نہ سکیں گے۔ عمر کہاں گزاری، جوانی کن کاموں میں لگائی، مال کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، اور جو علم حاصل کیا تھا اس پر کہاں تک عمل کیا؟ اب آپ مجھے بتائیے، یہ سارے سوالات ہمارے زندگی سے ریلیٹڈ ہیں نا، کہاں گزار، عمر کہاں، کن کاموں میں کھپا کر آیا، عمر کن کاموں میں گزار دی اپنی عمر، دنیا کے پیچھے، دنیا کے بندے بن کر، درہم اور دینار کے بندے بن کر گزاری عمر، فلاں بزنس میٹنگ ہے، فلاں بزنس پارٹی ہے، بہت بڑی بزنس ڈیل ہونے والی ہے، میں تو بالکل چھوڑ ہی نہیں سکتا وہ بزنس ڈیل، کیوں؟ چاہے بھلے ہی میری نماز چلی جائے، چاہے میں نے حج کا نمبر لگا لیا اور میرا حج چھوٹ جائے، کچھ بھی ہو جائے، میں نہیں چھوڑ سکتا۔ تو پتہ چلے گا آخرت میں، بتانا پڑے گا، دینا پڑے گا حساب پھر، کہ کیوں نہیں چھوڑی تھی وہ ڈیل، کیا یہ آخرت کے نقصان سے بڑھ کر تھا وہ نقصان اس بزنس کو اگر تم چھوڑ دیتے؟ کہ یہ آخرت کے نقصان سے بڑھ کر تھی وہ تقریب جو تمہاری نمازیں ختم کر دیتی ہے، جو تمہاری نمازوں کو چھڑوا دیتی ہے تم سے، وہ رسم و رواج وہ زیادہ تم کو پسندیدہ تھے اللہ تعالیٰ کی مرضی سے، تو یہ آج آخرت کا نقصان زیادہ بہتر ہے یا اس وقت کا دنیا کا نقصان بہتر ہو سکتا تھا؟ اس وقت تو کچھ نہیں ہوگا ہمارے ہاتھ میں، تو کہا جا رہا ہے کہ اس وقت وہ خود گواہی دیں گے، اپنے خلاف خود گواہی دینا دیکھیں بہت بڑی بات ہے، بہت دل گردے کا جگر چاہیے اس کے لیے، معمولی بات نہیں ہے، تو وہ خود اپنے خلاف گواہی دیں گے اور خود تسلیم کریں کہ ہم کافر تھے، ہم انکار کرنے والے تھے، ہم تک حق پہنچ چکا تھا، حق بات ہم تک پہنچ چکی تھی لیکن ہم نے خود اسے قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ تو آپ دیکھیں کہ معمولی بات نہیں ہے اپنے خلاف گواہی دینا، اور اس وقت کی ناکامی اصل ناکامی، اس وقت کی کامیابی اصل کامیابی ہے۔ ہم میں سے ہر کوئی دیکھ لے قرآن، یہ جو اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، یہ سب سے بڑا آج معجزہ ہے آج ہمارے پاس، ہمارے ہاتھوں میں، اگر ہم اس کو ساتھ رکھتے ہوئے بھی، اس کے ہوتے ہوئے بھی اگر ہم ناکام ہو گئے تو پھر ہم سے بڑھ کر نادان اور بیوقوف بھلا کون ہوگا بتائیے، جو اپنے آپ کو نقصان اور خسارے میں ڈال دے۔ تو لہٰذا قرآن کو ایسی آنکھوں سے بند کر کے نہ پڑھ لیا جائے کہ بس آپ ختم پڑھ لیے، تلاوت کر لی، ہو گیا، ایسے نہیں ہے۔ تو یہاں پر جن اور انس دونوں سے سوالات کیے جائیں گے، جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں پیغمبر بھیجے، یہ پیغمبر دراصل جنوں کے لیے بھی تھے، جیسے سورہ جن میں ہمیں مضمون ملتا ہے کہ اللہ کے رسول سے قرآن انہوں نے سنا اور اس سے پہلے وہ موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل کرتے تھے۔ تو جنوں میں بھی مسلمان ہوتے ہیں، نان مسلم ہوتے ہیں، اچھے لوگ ہوتے ہیں، برے لوگ ہوتے ہیں۔ سورہ احقاف میں بھی اس کا ذکر آیا اور سورہ جن میں بھی یہ ذکر آیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا یہ قانون نہیں ہے کہ بغیر رسولوں کو بھیجے وہ زبردستی سزا دلوا دے، اللہ تعالیٰ کا قانون یہ ہے کہ وہ پہلے اپنے رسولوں کو بھیجتا ہے، وہ متنبہ کرتے ہیں، ڈراتے ہیں، وارننگ دیتے ہیں، اس کے بعد عذاب آتا ہے۔ پھر ذالک الم یک ربو کا مہلک القرا بظلم و اہلھا غافلون، یہ شہادت ان سے اس لیے لی جائے گی کہ یہ ثابت ہو جائے کہ تمہارا رب بستیوں کو ظلم کے ساتھ تباہ کرنے والا نہ تھا، جبکہ ان کے باشندے حقیقت سے ناواقف ہوں۔ آپ دیکھیں یہ ہے اللہ تعالیٰ کا انصاف، اللہ تعالیٰ بلا وجہ کسی پر ظلم نہیں کرتا، یہ بلا وجہ کسی پر عذاب نہیں بھیجا جاتا، پہلے انہیں وارن کیا جاتا ہے، پہلے انہیں بتایا جاتا ہے۔ ایک اور ترجمہ اس طرح سے ہو سکتا ہے کہ یہ شہادت اس لیے ہوگی کہ آپ کے رب کا یہ دستور نہیں کہ وہ بستیوں کو ظلم سے تباہ کر ڈالے جبکہ وہ حقیقت حال سے ناواقف ہوں۔ کیسا انصاف ہے نا اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کہ بستیوں کو بلا وجہ ہلاک نہیں کیا جاتا، بستیوں پر بلا وجہ ظلم نہیں کیا جاتا، جب تک اللہ تعالیٰ اپنی کتابیں نہ بھیج دے، اپنے پیغمبر نہ بھیج دے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو یہ موقع نہیں دینا چاہتا کہ وہ اس وقت احتجاج کریں کہ اے اللہ آپ نے تو ہمیں انفارم ہی نہیں کیا تھا، آپ نے تو ہمیں آگاہ ہی نہیں کیا، اگر ہمیں آگاہ کیا جاتا، انفارم کیا جاتا تو ہو سکتا ہم صحیح راستہ اپنا لیتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسا انتظام کیا کہ سامنے والے کو شکایت کا موقع نہ ملے، تو اللہ تعالیٰ نے حجت تمام کر دی، اللہ تعالیٰ نے حجت تمام کرنے کے لیے پیغمبر بھیجے، کتابیں نازل کی تاکہ جن و انس کو خبردار کیا جا سکے۔ اب اگر لوگ غلط راستے پر چلتے ہیں تو پھر ان کو سزا دینا یہ بھی اللہ تعالیٰ کے ذمے واجب ہے، اور اگر ان کو سزا دی جا رہی ہے تو یہ جرم ان کے خود فیل کی وجہ سے نہیں، جو انہوں نے کام کیا ان کو متنبہ کرنے کے باوجود بھی جب انہوں نے اپنے اعمال کو درست نہیں کیے، وہ نہیں سدھرے، تو یہ سزا دینا تو پھر ضروری ہے ان کو، کیونکہ یہ بھی انصاف کا تقاضا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں پر ایک حجت تمام کرنا ہوا کہ کوئی کمپلین نہ کر سکے کہ اے اللہ آپ نے تو ہمیں بتایا ہی نہیں، آپ نے تو ہمیں موقع ہی نہیں دیا، اگر آپ ہمیں موقع دیتے تو ہو سکتا ہم سدھر جاتے، بدل جاتے، اپنی جو روش ہے پرانی اس کو درست کر لیتے۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے حجت تمام کر دی، اللہ تعالیٰ بلا وجہ بستیوں کو ہلاک نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ اس بات کے پیچھے نہیں پڑا ہوا ہے کہ وہ زبردستی بستیوں والوں پر ظلم کرے یا ان کو سزا دے، نہیں۔ وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، ہر شخص کا درجہ اس کے عمل کے لحاظ سے ہے اور تمہارا رب لوگوں کے اعمال سے بے خبر نہیں ہے۔ بہت ہی اچھی آیت ہے۔ وَلِكُلِّن دَرَجَاتٌ مِمَّا عَمِلُوا، اور ہر ایک کا درجہ مما اس میں سے جو عمل ہو، جو اس نے عمل کیا اس کے حساب سے ہے. اور نہیں ہے وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، تیرا رب جو ہے لوگوں کے عمل کرنے سے غافل نہیں ہے، اس کو ہر ایک کے عمل کی خبر ہے، وہ جانتا ہے، وہ باریک بین اور باخبر ہے، وہ لطیف خبیر ہے، وہ علیم خبیر ہے، وہ واسع علیم ہے. ہر صفت دیکھتے چلے جائیے آپ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی، وہ سب کو جانتا ہے، وہ تو دلوں کے چھپے ہوئے حال تک جان لیتا ہے، تو بھلا وہ ہمارے عمل کیوں نہ جانے گا؟ جو کچھ تم عمل کر رہے ہو، تمہارا عمل کیسا تھا، کتنا اس کے اندر خلوص تھا، کتنی تمہاری کوشش، کتنی تمہاری تڑپ تھی، تم نے کس مقصد کے لیے وہ کام کیا تھا؟ آج دنیا میں ہو سکتا ہے کسی کی بہت عزت ہو، بہت شہرت ہو، بہت چرچا ہو، ہاں فلاں بڑے عالم اور عالمہ ہیں، بہت اچھے ہیں، اتنا اچھا درس دیتے ہیں، بس بتا نہیں سکتے کتنے لوگوں نے آپ کو اٹھ کر سلام کیا، کتنے لوگ آپ کو بڑا عالم اور عالمہ مانتے تھے، اور کتنے لوگ آپ کی عزت کرتے تھے، اور کتنی واہ واہ کرتے تھے کہ اچھا بڑا دین کا کام کرتے ہیں، بڑے نیک لوگ ہیں. وہاں نہیں، وہاں پر معیار یہ نہیں ہوگا، یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ کتنے لوگوں نے سلام کیا تھا، کتنے لوگ عزت کرتے تھے، کتنے لوگ آپ کو نیکی کا سرٹیفکیٹ دیتے تھے، کتنے لوگوں نے آپ کے اس پر مہر اور اسٹیمپ لگائی تھی کہ ہاں واقعی میں یہ نیک ہے. نہیں، اللہ تعالیٰ کے یہاں کرائیٹیریا الگ ہے، اللہ تعالیٰ کے درجات مختلف ہیں، اس کے یہاں پر ناپنے کے پیمانے مختلف ہیں. دنیا میں تو بہت پروٹوکول مل گیا، دنیا میں تو بہت میڈیا نے خبریں پیش کر دی، دنیا میں بہت عزت ملی، بہت شہرت ملی، لیکن اللہ کے یہاں کیا ہے درجہ تمہارا؟ تو یہ دیکھنا ہے مجھے کہ میرا درجہ اللہ کے یہاں کیا ہے، اللہ کی نظر میں میں جچتی ہوں یا نہیں ہوں، اللہ کی نظر میں میرا مقام کیا ہے، اللہ کی نظر میں میرا کیا درجہ ہے. وہاں پر قبول ہوا نہیں ہوا، دنیا میں قبول ہو بھی جاتا ہے اور نہیں بھی ہوتا ہے تو اس کی کوئی پرواہ نہیں. مجھے تو دنیا کا کوئی سرٹیفکیٹ ہی نہیں چاہیے، مجھے میڈیا میں کیا پروٹوکول دیا جا رہا ہے، کیا واہ واہ ہو رہی ہے، کیا کوریج ہو رہا ہے، وہ کچھ اس سے سروکار نہیں ہونا چاہیے ایک مومن بندے کو. ہاں یہ ضرور دیکھے کہ اللہ کے یہاں پر واہ واہ ہوئی نہیں ہوئی، اللہ نے میرا ذکر اپنی مجلس میں، اپنے فرشتوں کی مجلس میں کیا نہیں کیا، اللہ کے یہاں پر میں اللہ کے نزدیک، اللہ کی نظر میں فرما بردار ٹھہری یا نہیں ٹھہری. تو وَلِكُلِّ دَرَجَاتٌ مِمَّا عَمِلُوا، ہر ایک کا درجہ ہوگا اس کے عمل کے لحاظ سے، میرا عمل کیسا تھا، کس لیول کا تھا، کس درجے اس میں خلوص تھا. آپ کو معلوم ہے نا کہ جو جہنم کی آگ دہکائی جائے گی وہ تین لوگوں سے دہکائی جائے گی، ایک قرآن پڑھانے والا، ایک جہاد میں شہید ہونے والا، اور ایک سخی جو اللہ کی راہ میں صدقہ اور خیرات دیتا ہے. کیوں دہکائی جائے گی؟ انہی کے ذریعے سے بھڑکائی جائے گی، کیونکہ انہوں نے دنیا کو دکھانے کے لیے کیا تھا، یہ چاہتے تھے کہ میڈیا کوریج بہت اچھا ہو، ہماری بہت اچھی تصویر آنی چاہیے، جو ہم چیک دے رہے ہیں آپ کو ایسی تصویر لینا کہ نمایاں نظر آئے ہم. اچھا ہاں میں دین کے لیے کام کرتی ہوں نا، تو میں اگر مسجد میں یا مدرسے میں جھاڑو لگا رہی ہوں تو خوب اس کی شہرت کرنا کہ دیکھو اچھا درس بھی دیتی ہیں، جھاڑو بھی لگاتی ہیں، کتنی عاجزی ہے ان میں. تو میڈیا نے کیا کوریج دیا تھا مجھے، یا لوگوں نے مجھ پر کیا کامنٹس پاس کیے تھے، آپ تو بہت اچھا درس دیتی ہیں، آپ تو بہت کام کر رہی ہیں. کچھ بھی کام نہیں آئے گا، سب یہیں دھر کا دھر رہ جائیں گے، یہ تعریفیں، یہ خواہشات کے بندے جو بنے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کون سا درجہ آپ کو دیا؟ اللہ تعالیٰ کے پاس آپ کا درجہ کیا ہے؟ کہاں شمار ہوتا ہے آپ کا؟ جنت کے بھی درجات ہیں نا، تو مختلف درجے ہوں گے عمل کے لحاظ سے. تو عمل بہت ضروری ہے، اور عمل کے ساتھ اخلاص بہت ضروری ہے کہ اللہ کے لیے کیا گیا ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے جو کچھ ہم عمل کر رہے ہیں. جو بھی ہمارا عمل ہے رائے کے دانے کے برابر، وہ ضائع نہیں جائے گا، یقین جانیے، سب کچھ مل جائے گا، بڑا چڑھا کر دیا جائے گا. اضعاف و مضاعفہ کا لفظ آتا ہے، ایک سے لے کر 700 گنا تک بڑھایا جاتا ہے اجر، لیکن کس کا؟ خلوص نیت سے کرنے والے کا. تو دیکھیں کہ اللہ کے یہاں میرا کیا مقام ہے، اللہ کے یہاں میرا کیا درجہ ہے، کوئی نیچے ویچے کا درجہ تو نہیں دے دیا گیا مجھے. تو اللہ کے یہاں اپنے درجات کو بلند کرنے کی کوشش کریں، وہاں پر اپنے درجات کی بلندی کے لیے کام کریں. دنیا میں تو ہو سکتا ہے بہت پروٹوکول مل جائے، دنیا میں بہت واہ واہ ہو جائے، دنیا میں بہت شہرت ہو، تو یہاں کا نہیں چاہیے، وہاں کا چاہیے. تو درجات اگر اپنے دیکھنے ہوں تو اللہ تعالیٰ کے یہاں پر دیکھیں کہ ہمارے کیا درجات ہیں، دنیا میں ہو سکتا ہے کبھی ہمیں وہ نہ ملے جس کی ہمیں خواہش تھی، یا لوگ قدر نہ کریں، کوئی بات نہیں، دنیا میں کسی نے نہ بھی قدر کی، دنیا میں کسی نے نہ بھی اپریشیٹ کیا، دنیا میں اگر نہ بھی کوئی درجہ مل سکا تو اس میں کوئی افسوس کرنے کی بات ہی نہیں ہے. اصل ہم دیکھیں کہ ہمارا مقام، ہمارا درجہ اللہ تعالیٰ کے یہاں پر کیا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے ہمارے عمل کرنے سے. اب دیکھیں صحابہ کرام جو کام کیا کرتے تھے، یا صحابہ کرام کا جو عمل تھا، اگر ہم ہر صحابی کی سیرت سے دیکھیں تو ہم ایک سبق حاصل کر سکتے ہیں، ہمارے لیے اس میں ایک مشعل راہ ہے ان کی سیرت میں. اور ہمیں تو اپنا ماڈل، اپنے ہیرو صحابہ کرام کو ہی بنانا چاہیے. اور یقین جانیے کہ ایمان میں اضافہ اگر آپ لوگ چاہتے ہیں، کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ایمان میں اضافہ ہو، آپ صحابہ کو پڑھیے، دن رات انوالو ہو جائیے صحابہ کی سیرت میں. یقین جانیے کہ ایمان میں، عمل میں، سب چیزوں میں آپ کے اضافہ ہو جائے گا ان شاء اللہ تعالیٰ. کیونکہ صحابہ کرام کو کیوں اتنا بڑا درجہ دیا گیا، کیوں ان کو رضی اللہ تعالیٰ عنہم کہا گیا؟ اللہ ان سے راضی ہوا، تو ان کے کام کریے، ان کے بتائے گئے طریقوں پر کاربند رہیے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بہت ہی مشہور قول ہے، ایگزیکٹ تو مجھے قول یاد نہیں آ رہا ہے، لیکن جو ملتا جلتا اس سے قول ہے کہ اگر تمہیں پیروی کرنی ہے تو ان لوگوں کی کرو جو گزر چکے، یعنی صحابہ کرام، کیونکہ زندہ لوگوں کے فتنے میں پڑھنے کا اندیشہ ہے، لیکن وہ لوگ گزر چکے اور وہ سیدھی راہ پر، حق پر تھے، صحیح راستے پر تھے، تو ان کو فالو کرو، ان کا طریقہ اختیار کرو، ان کی پیروی کرو. تو ہمیں بھی صحابہ کرام کی پیروی کرنی ہے. آپ کو معلوم ہوگا کہ اللہ کے رسول نے کبھی کسی کو کس طریقے سے جنت کی خوشخبری دی، کسی کو اشرے مبشرہ قرار دیا، وہ 10 صحابہ جن کو دنیا میں جنت کی خوشخبری دی گئی تھی. کبھی کسی کے چھوٹے سے عمل کو بتا دیا کہ تمہارا یہ عمل اللہ تعالیٰ کے اتنا محبوب ہے. یہ چھوٹی چھوٹی باتیں. تو صحابہ کرام کے واقعات کو یاد رکھیں کہ کیسے ان کے عمل کو مقبولیت حاصل ہوئی، اللہ تعالیٰ کے یہاں قبول ان کے ٹھہرے عمل، ان کے درجات اس سے بلند ہوئے. تو ہم کو بھی انہیں کو پھر فالو کرنا ہے. وربک الغنی ذو الرحمہ ان یشاء یذہبکم ویستخلف من بعدکم ما یشاء کما انشاکم من ذریۃ قوم آخرین. تمہارا رب بے نیاز ہے اور مہربانی اس کا شیوا ہے، اگر وہ چاہے تو تم لوگوں کو لے جائے اور تمہاری جگہ دوسرے جن لوگوں کو چاہے لے آئے، جس طرح اس نے تمہیں کچھ اور لوگوں کی نسل سے اٹھایا ہے. سبحان اللہ، یہ بھی بہت ہی بہترین آیت ہے. وربک الغنی ذو الرحمہ، اور تمہارا رب بے نیاز ہے. یہ جو غنی ہے، تو یہ غنی کیا ہے دراصل، اس کو سمجھنا ضروری ہے، کیونکہ ہمارے یہاں پر اردو میں بے نیاز کس کو سمجھا جاتا ہے؟ بے مروت کو. تو بے نیاز ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ بے مروت ہے یا اس کو ہماری کوئی فکر ہی نہیں ہے، بلکہ بے نیاز کا مطلب اس کی کوئی غرض تم سے اٹکی ہوئی نہیں ہے، اس کا کوئی کام تم سے اٹکا ہوا نہیں ہے. تم عبادت کرو، تم عبادت نہ کرو، تم اللہ کی تعریف کرو، اللہ کی تعریف نہ کرو، اللہ تعالیٰ کی کبریائی میں اور اس کی عظمت میں کوئی کمی واقع نہیں ہوگی اس کی بنا پر. اس کا کوئی مفاد تم سے وابستہ نہیں ہے، تمہاری نافرمانی سے اس کا کچھ بگڑتا نہیں ہے، اور تمہاری فرما برداری سے اللہ تعالیٰ کو کچھ فائدہ بھی نہیں ہوتا ہے، بلکہ اگر تم سب کے سب مل کر نافرمانی کرو تو بھی اس کی بادشاہی میں ذرہ برابر کمی نہ آئے گی، اور اگر سب کے سب مل کر اس کے فرما بردار بن جائیں، اس کے عبادت گزار بن جائیں، تو بھی اس کی ملکیت میں، اس کی بادشاہت میں کوئی اضافہ نہیں کر سکتے. تو اللہ تعالیٰ ہماری نظر و نیاز کا، ہماری سلامیوں کا محتاج نہیں ہے، وہ تو اپنے خزانے ہم پر لٹاتا جا رہا ہے، بغیر اس کے کہ بدلے میں ہم اسے کیا دیتے ہیں. مہربانی اس کا شیوا ہے، مہربانی کا شیوا اس نے اپنے اوپر لازم کر لیا ہے. تو یہاں پر اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ یہ جو تم کو وہ راہ راست پر چلنے کی تلقین کر رہا ہے، قرآن میں جو اس نے آیتیں نازل کی ہیں، اپنے نبی کو جو اس نے مبعوث کیا ہے، اور نبی کے ذریعے سے جو تعلیمات دی ہیں، اور تمہیں جو وہ فرما برداری کی باتیں بتا رہا ہے کہ تم اگر فرما برداری کرو گے، تو دراصل یہ تم پر اس کی مہربانی ہے، تم پر اس کا بہت بڑا رحم ہے کہ اس نے تمہیں سیدھا راستہ دکھایا. اگر تم سیدھے راستے پر چلو گے تو اس میں اللہ تعالیٰ کا کوئی فائدہ نہیں ہے، بلکہ سراسر 100% ہمارا اپنا فائدہ ہے اگر ہم سیدھے راستے پر چلتے ہیں. اور اگر کوئی غلط راستے پر چلتا ہے تو اس میں اللہ تعالیٰ کا کوئی نقصان نہیں ہے، بلکہ سراسر انسان کا اپنا نقصان ہے۔ تو یہ راست روی یا غلط راستے جو اس نے بتائے ہیں، یہ ہمارے فائدے کے لیے بتائے ہیں، یہ اس کی مہربانی ہے ہم پر۔ وہ اگر ہمیں صحیح طرز تعلیم کی طرف ہمیں لے جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی صحیح تعلیم ہمیں دیتا ہے، سکھاتا ہے اپنے رسول کے ذریعے سے، اور جس تعلیم کی وجہ سے ہم عمل کر کے بلندی تک پہنچ سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے پاس جو درجات ہیں ان تک پہنچ سکتے ہیں، تو دراصل یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے ہوگا ہم پر۔ ورنہ اللہ تعالیٰ چاہتا تو ہمیں تنزل کی طرف بھی لے جا سکتا تھا، لیکن یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے راہ راست کا انتظام کیا، صحیح راستہ بتایا، صراط مستقیم ہمیں بتائی، ہمیں رہنمائی ہماری کی، ہمیں ہدایت دی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا ہم پر رحم ہے، اس کی مہربانی ہے۔ اور دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تمہارا رب سزا دینے میں سخت گیر نہیں ہے، اس کو یہ فکر نہیں ہے زیادہ کہ میں کس کو پکڑوں اور کس کو سزا دوں، اس کو سزا دینے میں کوئی لطف نہیں آتا، کوئی مزہ نہیں آتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں مارنے اور پکڑنے کے پیچھے نہیں تلا ہوا ہے، بلکہ اگر تم سے کوئی قصور سرزد بھی ہوتا ہے تو وہ درگزر کر دیتا ہے، وہ ہمیں ہر معاملے میں ہماری خبر نہیں لیتا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ وہ رحم کرتا جا رہا ہے، یہ اس کا غایت درجے کا رحم ہے جو وہ ہم پر کر رہا ہے۔ اور یہ معاملہ انسانوں کے ساتھ بھی ہے، سب کے ساتھ ہے، اس لیے وہ قصور پر قصور معاف کرتا چلا جاتا ہے۔ بندے نافرمانیاں کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، جرائم کرتے ہیں، کسی اور کا شکر ادا کرتے ہیں، جبکہ رزق دینے والا اللہ تعالیٰ ہے، اس کے احکام سے منہ موڑتے ہیں، مگر اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ اپنے حلم اور عفو سے ہی کام لیتا ہے، درگزر سے کام لیتا ہے، ہمیں سمجھنے کا موقع دیتا ہے، اپنی اصلاح کرنے کا موقع دیتا ہے، مہلت پر مہلت دیے جاتا ہے ہمیں۔ اگر اللہ تعالیٰ سخت گیر ہوتا اور سزا دینے پر تلا ہوا ہوتا تو آج دنیا میں کوئی نہ بچتا تھا، فوراً ہی ہمیں دنیا سے رخصت کر دیا جاتا اور کسی دوسری قوم کو اٹھا کھڑا کیا جاتا۔ اور یہ تو ایک حقیقت ہے ہمارے سامنے، آپ خود دیکھیں کہ یہاں جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اگر وہ چاہے تو تم کو لے جائے اور تمہاری جگہ دوسروں کو لے آئے۔ وہ یستخلف، خلافہ کہتے ہیں ایک کے بعد ایک آنے کو، جانشین کو کہتے ہیں، تو وہ یستخلف خلف سے ہے یہ خلافا، تو وہ کسی دوسروں کو لے جائے تمہارے بعد، جس طرح اس نے تمہیں کچھ اور لوگوں کی نسل سے اٹھایا، ہم بھی تو کسی اور سے آئے ہیں نا، پہلے کوئی اور تھا۔ آپ تصور کریں ذرا، ابھی ہم جو یہاں بیٹھے ہیں، آج سے 50 سال پہلے ہم تو یہاں نہیں تھے نا، بلکہ 100 سال پہلے تو ہمارے والدین کا بھی وجود نہیں تھا۔ تو آج ہم جو یہاں بیٹھے ہیں، ہماری جگہ کوئی اور بھی ہو سکتا ہے، اور واقعی میں آج سے 50 سال بعد، 20 سال بعد، یا 10 سال بعد، یا ہو سکتا ہے اگلے ہی سال ہم یہاں نہ رہیں، ہماری جگہ کوئی اور آ جائے۔ اس کو تمہارے جانے آنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن تم جو جانا، تمہارا جو یہ جانا آنا ہے اور تمہارا اس دنیا سے چلے جانا ہے، تو تم نے خود اپنے لیے کیا کر کے گئے؟ کہیں تم دنیا کی زندگی میں غافل تو نہیں ہو گئے تھے؟ اسے کوئی مشکل نہیں ہے اللہ تعالیٰ کو کہ وہ ہماری جگہ کوئی دوسروں کو لے آئے، لیکن اس میں سراسر ہمارا فائدہ ہے۔ اگر ہم کوئی کام کر لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کا اگر ہم کام کرتے ہیں، تو اس میں انسان کا فائدہ ہے۔ انما توعدون لات وما انتم بمعجزین، تم سے جس چیز کا وعدہ کیا جا رہا ہے وہ یقیناً آنے والی ہے، اور تم اللہ کو عاجز کر دینے کی طاقت نہیں رکھتے۔ یعنی قیامت، یعنی جس وقت قیامت آ جائے گی، اور اس وقت تمام اگلے پچھلوں کو سب کو اٹھا کھڑا کیا جائے گا، سب زندہ کر دیے جائیں گے، اور اپنے رب کے سامنے پیش کر دیے جائیں گے، فیصلے کی گھڑی آ پہنچے گی، پتہ چل جائے گا کہ کون کامیاب ٹھہرا، کون ناکام رہا، کون اللہ تعالیٰ کا فرما بردار تھا، کون نافرمان تھا، کس نے کام اللہ کی خاطر کیا تھا، کس نے دنیا کی خاطر کیا تھا۔ تو وہ جو ہے وعدے کا وقت، یعنی قیامت، وہ تو آ کے رہے گی، اور اللہ تعالیٰ کو عاجز کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ آپ بتائیں قیامت کو کوئی روک سکتا ہے؟ کسی میں ہے طاقت کہ وہ قیامت کو روک سکے؟ کسی میں ہے طاقت کہ وہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے کو بدل سکے؟ کسی میں بھی نہیں، کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا۔ نمرود سے تو کہا گیا تھا کہ اچھا ٹھیک ہے، اس نے ہٹ دھرمی دکھائی، تو اس سے کہا گیا کہ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تو ذرا مغرب سے نکال کر دکھا۔ دکھا سکا تھا وہ؟ مبہوت، فبہت الذی، مبہوت ہو گیا تھا، بالکل ایک سٹیچو کی مانی، کہ نہیں، سوال نہیں پیدا ہو سکتا، کوئی کس میں طاقت ہے کہ سورج کو نکال سکے دوسری جانب سے؟ تو کسی انسان کے بس کی بات ہی نہیں ہے۔ تو تم اللہ تعالیٰ کو عاجز کرنے والے نہیں ہو؟ جو قیامت کا وقت ہے، جو لکھا جا چکا ہے، وہ تو آ کر رہنی ہے، اللہ تعالیٰ سے تو ملاقات کرنی ہے، تمہیں ملنا ہے ہر حال میں، چاہے تم نے اچھے کام کیے چاہے تم نے برے کام کیے، ہر حال میں اللہ تعالیٰ کے آگے کھڑے ہونا ہے، حاضر ہونا ہے، جواب دینا ہے. قل یا قوم اعملوا علی مکانتکم انی عامل فسوف تعلمون من تکون له عاقبۃ الدار انہ لا یفلح الظالمون. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہہ دو یا قومی، اے میری قوم، اے اعملوا علی مکانتکم، عمل کرو تم اپنی جگہ، انی عامل، میں بھی اپنی جگہ عمل کرنے والا ہوں، فسوف تعلمون، لیکن انقریب تم جان لو گے، من تکون له عاقبۃ الدار، کس کا عمل قابل قدر ٹھہرا، کس کا عمل آخرت کے لیے تھا، انجام کار کے لحاظ سے کون کامیاب ٹھہرا. انہ لا یفلح الظالمون، ظالم کبھی فلاح نہیں پا سکتے. پھر وہی بات آتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے کہلوا دیا گیا کہ اگر تم میرے سمجھانے سے نہیں سمجھتے اور تم اپنی اس غلط روش سے باز نہیں آتے تو جس راہ پر تم چل رہے ہو چلتے جاؤ، مجھے اپنی راہ پر چلنے کے لیے چھوڑ دو، ہاں انجام کار کیا ہوگا تم بھی دیکھ لو گے، ہم بھی دیکھ لیں گے. یہ جو عاقبت الدار ہے، جب بھی آتا ہے تو یہ اچھے معنوں میں آتا ہے، آخرت کا گھر. تو معلوم ہو جائے گا کہ انجام کار کس کے حق میں بہتر ہوتا ہے. اب آپ مجھے بتائیے کہ واقعی میں انجام کار کس، اگر دنیا کے لحاظ سے بھی دیکھنے، اس وقت اگر اللہ کے رسول کی اور اس وقت جو کفار مکہ کی جو آپس میں کشمکش جاری تھی، تو آپ مجھے بتائیے کہ نصرت اور فتح کس کو نصیب ہوئی، غلبہ کس کو حاصل ہوا، کس کو ڈیفیٹ کیا گیا، کون دنیا سے نیست و نابود ہو گیا یا ختم ہو گیا، یا کس کو ہٹا دیا گیا، کس کو، جنہوں نے اللہ کے رسول کی بات نہیں مانی تھی انہیں کو ہٹایا گیا نا راستے سے، یا وہ خود بخود ہٹ گئے. اور فتح اور نصرت مسلمانوں کو نصیب ہوئی. تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ عاقبت الدار یہ نیک صالح ایمان والے لوگوں کے لیے ہی ہے، انہی کے لیے انجام کار بہتر ہوگا. تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر بھی ظلم جو آئے کہ لا یفلح الظالمون، تو اس کو ہم ایک معنوں میں شرک سے بھی لے سکتے ہیں کہ ظلم سے مراد شرک ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو مشرک تھے وہ فائدے میں نہ رہے، نہ دنیا میں نہ آخرت میں ہوں گے، کیونکہ مکہ سے ان کو ہٹا دیا گیا، وہاں پر مشرکوں کا آنا منع کر دیا گیا، اور فتح مکہ کے بعد سے کوئی مشرک وہاں پر داخل نہیں ہو سکتا تھا. لیکن بات جو غور کرنے کی ہے اور یاد رکھنے کے قابل ہے کہ قل یا قوم اعملوا علی مکانتکم، تم اپنی جگہ کام کرتے جاؤ، تم کرو تمہیں جو کچھ کرنا ہے، اب میں نے اپنی طرف سے جو کرنا تھا کر چکا، یعنی اللہ کے رسول سے کہلوایا جا رہا ہے. تو ایک جو دائی حق ہوتا ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ خیر خواہی کے ساتھ، شفقت سے اور ڈرا کر وہ انجام کار بتا دے لوگوں کو. اب بہت زیادہ کوشش کرنے کے باوجود بھی سامنے والا نہیں سنتا ہے تو پھر اب یہ ان کی خود کی ذمہ داری ہے، وہ اپنی ذمہ داری پر اپنا عمل کر رہے ہیں. لیکن ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ انی عامل، میں بھی اپنی جگہ عمل کرنے والا ہوں، ہمیں اپنا عمل نہیں چھوڑنا ہے، ہمیں کرتے چلے جانا ہے، کرتے چلے جانا ہے. ہم ہاتھ پر ہاتھ دھرے نہیں بیٹھے رہ سکتے کہ میں نے اب درس و تدریس کا کام شروع کر دیا لہٰذا مجھے عمل کی کوئی ضرورت نہیں، اب میرا اخلاق کیسا بھی ہو مجھے کیا ضرورت ہے لوگوں سے اچھے سے ملنے کی، میں تو اب درس و تدریس کا کام کر رہی ہوں، قرآن پڑھا رہی ہوں، قرآن پڑھ رہی ہوں، ایسا ہو سکتا ہے؟ نہیں. انی عامل، میں بھی اپنی جگہ عمل کرنے والا ہوں، میں بھی اپنی جگہ عمل کر رہا ہوں. آپ دیکھیں اللہ کے رسول کے ذریعے سے کہلوایا گیا کہ اور میں اپنی جگہ عمل کر رہا ہوں، تو عمل تو کرتے ہی چلے جانا ہے، کیونکہ عمل کرنے سے رک گئے تو سمجھ لیجئے کہ وہیں سے انسان کی تنزلی شروع ہو جاتی ہے. بعض اوقات شیطان ایسے بہکاتا ہے تم تو بہت پہنچی ہوئی شخصیت بن گئے ہو. ابھی کل ہی کی بات ہے، مجھے تفسیر کی کلاس میں کوئی پوچھ رہا تھا کہ بچی یہ کون لوگ ہوتے ہیں جن کو نماز معاف ہو جاتی ہے، اور یہ لوگ کہنے لگے کہ ہمارے میاں سے بہت مباحثہ کر رہے تھے، بحث و مباحثہ ہو رہا تھا کہ نماز تو یہ عام لوگوں کا کام ہے، اور کہاں قرآن میں لکھا ہے کہ بتاؤ پانچ وقت کی نماز، صرف دو وقت کی نماز ہے، دو وقت کی پڑھ لو کافی ہو جائے گی. تو آپ دیکھیں کہ شیطان نے اس طرح سے ان کو بحث و مباحثے میں ڈال دیا ہے، ایسی شیطان نے اپنی ایسی چال ان کے اوپر چلی ہے کہ جس کی وجہ سے یہ بالکل عمل سے محروم ہو گئے ہیں. نئے نئے فلسفے لاتے ہیں، نئے نئے قرآن سے باتیں تلاش کرتے ہیں، نئی نئی باتیں نکال کر خود بھی گمراہ ہوتے ہیں، دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں. کیا جواب دیں گے اللہ کے یہاں پر؟ یہ تو اللہ کے رسول سے تو عمل معاف نہیں ہوا، جبکہ آپ تو پیغمبر تھے، آپ رسول تھے، نبی تھے، آپ سے عمل معاف نہیں ہوا، آپ نے اپنے آخر وقت تک 5 وقت کی نمازیں ادا کی، تو بھلا آپ بتائیے بندوں سے کیسے نمازیں معاف ہو جائیں گی؟ کہتے ہیں کہ درجات ہوتے ہیں تھوڑے، خوب محنت مشقت کرو، خوب ریاضت کرو، اس کے بعد نماز ہی معاف ہو جاتی ہے. اب تو وہ نعوذ باللہ ایسا جملہ کہا جاتا ہے اس میں کہ بس تو میں بن جاؤں، میں تو بن جائے، نعوذ باللہ. یعنی وہ کہتے ہیں کہ اللہ ہم میں حلول کر گیا ہے یا ہم اللہ میں حلول کر گئے ہیں، ہم کو نماز کی کیا ضرورت، ہم تو بہت اونچے درجے پر پہنچے ہوئے لوگ ہیں. یہ تو عام نیچے زمین پہ رہنے والے کیڑے مکوڑوں کی ضرورت ہے نماز، ہماری نہیں، نعوذ باللہ. بہت ہی غلط کانسیپٹ ہے جو دیا جا رہا ہے لوگوں کو. کیا جواب دیں گے یہ لوگ اللہ کے پاس؟ تو اللہ کے رسول سے کہلوائے گا کہ انی عامل، میں بھی عمل کر رہا ہوں اپنی جگہ، میں بھی عمل کرنے والا ہوں. تو اللہ کے رسول سے عمل ساقط نہیں کروایا گیا، اللہ کے رسول سے نہیں کہا گیا کہ ٹھیک ہے آپ تبلیغ کا کام کر رہے ہیں لہٰذا آپ عمل چھوڑ دیں، تو نہیں، ایسے ہو ہی نہیں سکتا، عمل کرتے چلے جانا ہے. نماز کسی کو بھی معاف نہیں ہو سکتی، جب رسول کو معاف نہیں ہو سکی تو عام بندوں کا کیا حال. انی عامل، میں بھی اپنی جگہ عمل کر رہا ہوں، لیکن یہ بات تو طے ہے کہ کافر یا ظالم فلاح نہیں پا سکتے جو مشرک ہیں. وجعلوا للہ مما زرع من الحرث والانعام نصیبا فقالوا هذا للہ بزعمهم وهذا لشرکائنا، اور جو کھیتی اور مویشی اللہ نے پیدا کیے تھے ان لوگوں نے ان چیزوں میں اللہ کے سوا دوسروں کا بھی حصہ مقرر کر دیا ہے، اور اپنے گمان باطل سے یوں کہتے ہیں کہ یہ حصہ تو اللہ کا ہے اور یہ ہمارے شریکوں کا ہے. یہ بھی آیت بہت غور کرنے کے قابل ہے. اس میں ان کا طریقہ کار بتایا گیا، وجعلوا، اور انہوں نے بنا لیا، للہ، اللہ کے لیے، اپنے کھیتیوں میں مویشیوں میں حصہ اپنے شریکوں کا، پھر کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے لیے ہے اور یہ ان کے شریکوں کے لیے ہے. اب اگر ہم اس وقت کی جو سوسائٹی ہے یہ تھی اس پر نظر ڈالیں کہ ان کا حال چال کیا تھا اور کیا انہوں نے خود ساختہ طریقے پیدا کر رکھے تھے. ایک اور ترجمہ اس کا دیکھ لیتے ہیں کہ ان لوگوں نے اللہ کے لیے خود اسی کی پیدا کی ہوئی کھیتیوں اور مویشیوں میں سے ایک حصہ مقرر کیا ہے اور کہتے ہیں یہ اللہ کے لیے ہے بزام خود اور یہ ہمارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کے لیے. پھر جو حصہ ان کے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کے لیے ہے وہ تو اللہ کو نہیں پہنچتا، مگر جو اللہ کے لیے ہے وہ ان کے شریکوں کو پہنچ جاتا ہے. فما كان لشركائهم فلا يصل الى الله وما كان لله فهو يصل الى شركائهم ساء ما يحكمون. تو جو حصہ ان کے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کے لیے ہے وہ تو اللہ کو نہیں پہنچتا، مگر جو اللہ کے لیے ہے وہ ان کے شریکوں کو پہنچ جاتا ہے. کیسے برے فیصلے کرتے ہیں یہ لوگ، یہ کتنا برا حکم ہے جو یہ لگا رہے ہیں اللہ پر. اس وقت کی تھوڑی سی ہم تصویر دیکھ لیتے ہیں اس معاشرے کی. زمانے جاہلیت میں ان کے یہاں پر ایسا ہوتا تھا کہ وہ لوگ جب کھیتیوں میں فصل آ جاتی اور وہ لہلہانے لگتی تو اس وقت وہ حصے نکالتے تھے اور اناج کے، ان ساری چیزوں کے، غلہ جو بھی ہوتا تھا، ایک حصہ اپنے شریکوں کے لیے مخصوص کرتے، ایک حصہ اللہ کے لیے مخصوص کرتے. اب اگر کوئی مصیبت آ جاتی، کوئی آفت آ جاتی، جیسے غلہ کہیں جمع ہو اور پانی نے اس کو خراب کر دیا ہو، یا کبھی قحط سالی ہو گئی ہو، کھیتیوں سے اناج ہی کم نکلا ہو، یا قحط سالی کی بنا پر اناج کی ضرورت پڑ گئی ہو، تو جو شریکوں کا حصہ ہے وہ شریکوں کو دے دیتے تھے، اس میں سے کچھ کمی نہیں کرتے تھے، اور جو اللہ کا حصہ ہے اللہ کے حصے میں سے وہ چیزیں لے لیتے تھے اور کہتے تھے کہ اللہ تو غنی ہے، اللہ تو بہت بڑا ہے، اللہ کو کیا ضرورت ہے، لیکن شریکوں کے حصوں میں سے حصہ کم نہیں کرتے تھے. اور اصل بات یہ ہے کہ ان کے ذہن میں کانسیپٹ یہ تھا کہ یہ تو مشرک جن کو شریک ٹھہرا رہے تھے، جو بتوں کو، تو وہ تو سامنے کھڑے ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں ہم کو، گھورتے ہیں نا بت، دیکھا ہوگا آپ نے، اگر آپ سامنے کھڑے رہے تو بت گھورتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں آپ کو، تو وہ سمجھتے تھے کہ یہ تو ہمیں گھور رہے ہیں، ہمیں دیکھ رہے ہیں، تو ہمارے سامنے ہیں. اللہ تو نظروں سے دور تھا، اللہ تعالیٰ تو سامنے موجود نہیں تھا، تو اللہ کا حصہ اس پر غصب کر لیتے تھے، اس غاصب بن جاتے تھے اللہ کے حصے پر، اس کو لے لیتے تھے، لیکن شریکوں کے حصوں میں کمی نہیں آنے دیتے تھے. اصل میں کیا چیز تھی کہ انہوں نے خود اپنے خود سے یہ چیزیں پیدا کر دی تھیں. کیوں یہ کام یہ کرتے تھے؟ کیونکہ ان کا تصور یہ تھا کہ یہ جو ہم کو ساری چیزیں مل رہی ہیں تو یہ جو دیوی دیوتاؤں کا فضل ہے ہم پر، نعوذ باللہ اللہ کا فضل نہیں ہے، یہ دیوی دیوتاؤں کا فضل ہے، یہ دیوی دیوتا ہم سے خوش رہے تو ہم کو اور مزید فائدے ملتے رہیں گے، اور اگر یہ دیوی دیوتا ہم سے ناراض ہو گئے تو پھر اور مزید ان کے لطف و کرم سے ہم محروم ہو جائیں گے۔ تو کھیتوں کی پیداوار میں سے یہ جانوروں کے دو حصے کر دیتے تھے، ایک حصہ اللہ کے نام کا اور ایک حصہ اپنے ٹھہرائے ہوئے بتوں کے نام پر، معبودوں کے لیے نظر و نیاز کر دیتے تھے تاکہ وہ معبود ان کے اوپر مہربان رہیں جو ان کے ٹھہرائے ہوئے شریک تھے۔ اور یہ بھی تھا کہ ان کی جو نظر و نیاز تھی، اس میں بھی آپ دیکھیں کہ کیسے وہ دھوکے سے کام لیتے تھے کہ اگر کچھ گر پڑ جاتا شریکوں میں سے، شریکوں کو دینے کے لیے، تو اللہ کے حصے میں سے نکال کر بتوں کو دے دیتے تھے۔ اور یہ سوچ ان میں کس نے پیدا کی تھی؟ یہ دراصل ان کے جو پروہت تھے، ان کے جو مذہبی پیشوا تھے، جو مندروں کے پجاری، جو مجاور وہاں کے رہنے والے، ان لوگوں نے ان کے ذہن میں بات ڈال دی تھی کہ اگر تم بتوں کو ناخوش کرو گے اور بتوں کے حصے میں سے کمی کرو گے تو یہ تو تم پر ناراض ہو جائیں گے، ان کا عذاب تم پر آئے گا، یہ کچھ نہ کچھ تم کو نقصان پہنچائیں گے۔ آج بھی ہوتا ہے نا، یہ آج بھی یہ سوچ رکھی جاتی ہے کہ نہیں، یہ جو ہمارے پیر مجاور ہیں، ولی ہیں، ان کو ناراض نہیں کرنا ہے۔ ہاں، نعوذ باللہ، اللہ ناراض ہوتا ہے تو ہو جائے، کوئی مسئلہ نہیں۔ ایک اور چیز تھی کہ یہ جو لوگ اپنے بتوں کے لیے نکالتے تھے حصہ، تو وہ تو جو بتوں کا نکالا ہوا حصہ دراصل ان کے پجاریوں کو جاتا تھا، جو ان کا مذہبی طبقہ تھا اس کو جاتا تھا، اور جو اللہ کے نام پر نکالتے تھے دراصل وہ غربا، مساکین اور فقراء کو دیا جاتا تھا۔ تو اب دیکھیں کہ یہ مذہبی پیشواؤں نے یہ بات ان کے ذہن میں ڈال دی تھی کہ تم اللہ کے حصے میں کمی کر سکتے ہو لیکن بتوں کے حصے میں کمی نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ فائدہ کس کو ہو رہا تھا، آپ مجھے بتائیں، اگر بتوں کے نام پر جو چڑھاوے چڑھاتے وہ، جو نذرانے پیش کرتے، جو نیازیں چڑھاتے، وہ کس کے حصے میں جا رہی تھی، کس کی جھولیاں بھر رہی تھی؟ وہ انہی پجاریوں کی، انہی مجاوروں کی، انہی یہ جو بیٹھے ہوئے تھے یہاں پر پروہت، ان کے پاس جا رہا تھا سارا مال وہ۔ اور اگر اللہ کے حصے میں سے کمی کرتے تو ویسے ہی وہاں پر تو غربا اور مساکین کا کوئی دیکھنے والا نہ تھا، ان کی کوئی سنوائی نہیں تھی وہاں پر، تو ان کو نقصان ہوتا ہے تو ہونے دو، کوئی مسئلہ نہیں۔ تو یہ خود شارع بن بیٹھے تھے، یعنی شریعت بنانے والے، یعنی اس وقت مکہ میں جو حال تھا، یا جو عرب کے پورے جاہلی معاشرے میں جو حال تھا اس وقت، جس وقت اللہ کے رسول مبعوث ہوئے، ایک تو جاہلی رسم و رواج، ان کے مذہبی پیشوا، انہوں نے خود اپنے آپ کو شارع بنا دیا تھا، یعنی شریعت بنانے والا۔ انہوں نے جو چیزیں حلال کر دی وہ حلال، انہوں نے جو حرام کر دیا وہ حرام، کہ یہ لوگ جو کر رہے تھے یہ دراصل ان کی چال بازیاں تھیں۔ جیسے یہ کہتے تھے نا کہ پھر جو حصہ ان کے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کے لیے ہے وہ تو اللہ کو نہیں پہنچتا، مگر جو اللہ کے لیے ہے وہ ان کے شریکوں کو پہنچ جاتا ہے۔ تو دراصل یہ طنز کیا گیا ان کی اس حرکت پر کہ اللہ کے نام سے جو حصہ نکالتے تھے اس میں بھی طرح طرح سے ہیلے بہانے کر کے وہ بھی اٹھا لیتے وہاں سے، اور وہ بھی اپنے شریکوں کو دے دیا کرتے تھے، اپنے شریکوں کو بڑھا چڑھا کر حصہ دینے کے لیے اللہ کے حصے میں سے کمی کر دیتے تھے۔ جس سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ ان کی ساری دلچسپیاں ان بتوں کے ساتھ تھیں، اللہ کے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کے ساتھ تھی، اللہ سے انہیں کوئی محبت نہیں تھی، کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ مثلاً کوئی غلہ یا پھل اللہ کے نام پر نکالے جاتے اور اس میں سے کچھ گر جاتا تو وہ شریکوں کے حصے میں ڈال دیتے تھے، اور اگر شریکوں کے حصے میں سے گر جاتا تو وہ اللہ کے حصے میں نہیں ڈالتے بلکہ واپس ان شریکوں کو دے دیتے تھے۔ کھیت کا جو حصہ شریکوں کی نظر کے لیے مخصوص کیا جاتا، اگر اس میں سے کوئی حصہ نقصان کی زد میں آ جاتا تو پھر اللہ کے حصے میں سے کمی کر دیتے تھے، یا اللہ تعالیٰ کو دیتے ہی نہیں تھے حصہ۔ تو اب آپ بتائیے کہ پھر ان کی دلچسپی کس کے ساتھ نظر آتی ہے؟ آج بھی جو نظریں چڑھائی جاتی ہیں، نظریں مانی جاتی ہیں، درگاہوں پر جایا جاتا ہے اور نظر و نیاز چڑھائی جاتی ہے، یا بہت ساری بڑے بوڑھوں کی عید منائی جاتی ہے، اور بھی پتہ نہیں کتنے ہمارے یہاں پر رسم و رواج ہیں۔ کہتے ہیں کہ یہ سب کریں گے تو ہم پر کوئی مصیبت نہیں آئے گی، لیکن اگر یہ نہیں کریں گے تو ہو سکتا کوئی مصیبت آ جائے، کوئی بیماری آ جائے۔ یعنی آپ دیکھیں کہ وہ سوچ آج تک ہے موجود، توہم پرستی، دوسرے لوگوں کو نفع اور نقصان کا مالک سمجھنا، یہ بھی شرک کی ایک قسم ہے۔ تو کسی انسان کے بس میں نہیں ہے کسی کا نقصان کرنا یا کسی کو فائدہ پہنچانا، صرف اور صرف اللہ کے اختیار میں ہے۔ تو کہا جا رہا ہے کہ یہ جو ان کی ناانصافیاں تھیں کہ بتوں کو تو زیادہ سے زیادہ دیتے تھے، اور اصل میں بتوں کو دینے کا مقصد یہ تھا کہ جو وہاں بیٹھے ہوئے مجاور تھے انہوں نے ان کے ذہن میں یہ بات بٹھا دی تھی کہ اگر تم نہیں دو گے یہاں پر اور یہاں کمی کرو گے تو یہ بت تم سے ناراض ہو جائیں گے. اور بتوں کو تو وہ پہنچتا نہیں تھا. آپ مجھے بتائیے، کیا بت کھاتے ہیں؟ کیا بت پہنتے ہیں؟ کیا بت استعمال کرتے ہیں کوئی چیز؟ وہ تو بت ہیں مٹی کے بنے ہوئے، وہ کیا استعمال کریں گے؟ ان بتوں کے ذریعے سے کس کو مل رہا تھا؟ وہاں بیٹھے ہوئے لوگوں کو. ایک حدیث ہمیں ملتی ہے کہ جو اس طرح سے ملاوٹ کر کے، یعنی اللہ کو بھی دے اور ساتھ میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے کہ فلاں کے لیے بھی ہے، یا اپنے نفع اور نقصان کا مالک اللہ کے علاوہ کسی اور کو بھی سمجھے اپنی توہم پرستی کی بنا پر، یا جو کچھ مل رہا ہے اس میں اللہ کے کرم کے ساتھ ساتھ سمجھے کہ ان بتوں کی وجہ سے مجھے یہ مل رہا ہے، یا یہ جو خود کے ٹھہرائے ہوئے شریک ہیں، یا فلاں بزرگ، فلاں ولی، فلاں قبر والوں کی وجہ سے مل رہا ہے، دراصل یہ بھی اللہ تعالیٰ کو بالکل ناپسند ہے. اللہ تعالیٰ کے یہاں مقبول نہیں ہوتا ایسا کوئی بھی عمل. ایک حدیث ہمیں ملتی ہے، مسلم کی حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اپنے حصے داروں کی نسبت اپنا حصہ لینے سے بے نیاز ہوں. یعنی حصے داروں کی نسبت اپنا حصہ لینے سے بے نیاز ہوں. جس شخص نے ایسا عمل کیا، جس نے میرے ساتھ غیر کو حصے دار بنایا، تو میں اس صاحب عمل اور اس عمل دونوں کو ہی چھوڑ دیتا ہوں. تو اس سے پھر معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے بے نیاز ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کو وہ حصہ چاہیے ہی نہیں. تیسرا، یعنی یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پھر اگر جب میرے حصے میں کسی اور کو حصے دار بنایا گیا، شریک کیا گیا، تو مجھے وہ پورا ہی حصہ نہیں چاہیے، پھر اللہ تعالیٰ وہ قبول ہی نہیں کرتا ہے. اب وہ لوگ جو ظلم کرتے تھے، تو وہ ظلم یہ بھی تھا کہ اللہ کا حصہ بھی اپنے معبودوں کو دے دیتے تھے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ ان لوگوں کے یہاں پر تین قسم کا یہ جرم وہ لوگ کرتے تھے، جو مشرکانہ رسم رواج تھے ان کے یہاں پر، کہ مالی عبادت میں اللہ کے ساتھ اپنے معبودوں کو شریک ٹھہراتے، دوسرا اللہ کا الگ اور معبودوں کا الگ حصہ مقرر کرتے، اور اس میں ان کے وہ سارے پروہت، ان کو انہوں نے حیثیت دے رکھی تھی شریعت بنانے والے کی، تیسرا اس تقسیم میں بھی اللہ کے حق میں ناانصافی کرتے تھے، اور اس جرم میں ان کے جو پروہت تھے اور عام لوگ ان مشرک سب کے سب شامل تھے. تو آپ دیکھیں کہ ایک ذرا سے شرک کی وجہ سے، ایک ذرا سے یہ نظر و نیاز کی وجہ سے تین جرم کے وہ لوگ بن گئے تھے عادی. یعنی ایک جرم، کیونکہ جب انسان گناہ کرتا ہے نا، تو وہ گناہ ایک نہیں رہتا، وہ بڑھتے چلا جاتا ہے، بڑھتے چلا جاتا ہے. جب شرک کی طرف ہو جاتا ہے تو شرک بھی بڑھتا چلا جاتا ہے، پھر اس کے اوپر انسان جم جاتا ہے. تو اسی لیے شروع میں ہی منع کر دے گا کہ اس راستے کی طرف ہی نہ جاؤ جہاں سے گمراہ ہونے کا خطرہ ہے. تو کسی بھی قسم کی توہم پرستی، نظر و نیاز اللہ کے علاوہ کسی کے لیے جائز نہیں ہے. جو بھی کچھ کرنا ہے وہ اللہ کے لیے کرنا ہے. آج بھی دیکھیں ہمارے یہاں پر ہوتا ہے نا، بی بی کی سہنک بنائی جاتی ہے، شاید کہا جاتا ہے کہ اس میں یہ جو بی بی کی سہنک ہے، اس میں صرف اس کو سہاگنیں ہی کھا سکتی ہیں، اس کو گھر کے مرد یا دوسرے لوگ نہیں کھا سکتے، بیوہ عورتیں یا ان میرڈ نہیں. اسی طرح سے جو رجب کے کونڈے بنائے جاتے ہیں، اس میں بھی مخصوص دسترخوان بچھایا جاتا ہے، بس مخصوص لوگوں کو بلایا جاتا ہے، جو حائضہ ہے یا نفاس والی وہ وہاں آ بھی نہیں سکتے، چھو بھی نہیں سکتے اس کو. اس کا پانی بھی کہتے ہیں کہ زمین پر نہ ڈالو، بلکہ اس کے لیے پانی کے لیے جو ہاتھ دھوتے ہیں، تو وہ پانی بھی کنووں میں یا پھر سمندروں میں ڈالا جاتا ہے. کتنا مشکل بنا لیا نا ہم نے زندگی کو یہ رسم و رواج کی بنا پر. آج بھی ایسی مشرکانہ رسم و رواج موجود ہیں، تو اگر کوئی اگر اس میں مبتلا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ چھوڑ دے. وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَاؤُهُمْ لِيُرْدُوهُمْ وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ. اسی طرح بہت سے مشرکوں کے لیے ان کے شریکوں نے اولاد کے قتل کو خوشنما بنا دیا ہے، تاکہ انہیں ہلاک کر دیں اور ان پر ان کے دین کو مشتبہ بنا دیں، اور اگر اللہ چاہتا تو وہ ایسا نہ کرتے، لہٰذا انہیں جانے دیجئے اور اس افترا کو بھی جس میں وہ لگے ہوئے ہیں. انہیں اولاد کو بھی وہ لوگ قتل کرتے تھے، اور ان کا جو یہ عمل تھا کہ اپنے بتوں کو نظریں اور چڑھاوے چڑھانا، اللہ کے حصے میں کمی کر دینا، یا پھر اپنے مذہبی جو ان کے رہنما تھے ان کو شریعت بنانے والا مان لینا کہ وہ جو کہہ دیں وہ بس وہی کافی ہے، پھر اولاد کو بھی قتل کرتے تھے. تو اس کی بھی کچھ وجوہات بتائی جاتی ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں اولاد کو کس بنا پر قتل کیا جاتا تھا. تین وجوہات بتائی ہیں مفسرین نے اس کی، کہ ایک تو بیٹیوں کو اس آر کی وجہ سے وہ زندہ درگور کر دیتے تھے کہ کوئی ان کا داماد بنے گا جس کی وجہ سے ان کی آنکھیں نیچی ہوں گی، اور یہی سوچ سیم آج بھی ہے کہ بیٹی کی وجہ سے ہمیں جھکنا پڑے گا، یا پھر اگر بیٹی دوسرے قبیلے میں چلی گئی تو اس کی وجہ سے اس قبیلے کے سامنے ہمیں سرنگو ہونا پڑے گا. دوسرا اللہ پر عدم توکل، جس کی بنا پر وہ اولاد کو قتل کرتے تھے، کہ بعض لوگ خواہ بیٹا ہو یا بیٹی وہ اس لیے اس کو مار ڈالتے تھے کہ ان کا خرچ برداشت کرنا ان کے لیے مشکل ہوتا تھا، جیسے آج کی دنیا میں لوگ کہتے ہیں کہ وی ڈونٹ افورڈ، کہ ہم افورڈ نہیں کر سکتے، دو سے زیادہ بچے ہم افورڈ نہیں کر سکتے، ان کے اسکول ہے، تعلیم، تربیت، ان پر خرچ، ان کو ہم وہ برانڈ، وہ اسکول اس نام کی، ہم اس میں پھر نہیں داخل کر سکیں گے، بچوں کو کروا سکیں گے، لہٰذا بس ہم دو ہی افورڈ کر سکتے ہیں یا پھر ایک کر سکتے ہیں۔ تو یہ آج کے پڑھے لکھے لوگوں کی بھی سوچ ہے، اور یہی سوچ اس زمانے جاہلیت کے عرب لوگوں کی بھی تھی۔ اللہ پر توکل نہیں تھا انہیں، وہ سمجھتے تھے کہ کھلانے والے ہم ہیں، جیسے کہ آج کے سو کالڈ سمجھتے ہیں بہت سارے مسلمان بھی کہ کھلانے پلانے والے ہم ہیں، نعوذ باللہ، اللہ کو وہ رزاق نہیں سمجھتے۔ تو یہ اللہ پر عدم توکل ہوا، اس بنا پر وہ ختم کر دیتے تھے بچوں کو، اور آج بھی برتھ کنٹرول کے نام پر یہی سب کچھ کروایا جا رہا ہے۔ تیسرا، بتوں کے نام پر منت، نظر و نیاز، جیسے کہ آپ کو معلوم ہوگا نا کہ عبد المطلب کے بھی انہوں نے منت مانی تھی کہ اگر میرے 10 یا 12 بیٹے ہوئے تو ایک بیٹے کو میں قربان کر دوں گا، بڑے بیٹے کو۔ تو بتوں کے لیے منت پر یہ بلی چڑھانے کے لیے، یہ کسی بھی طرح سے قربان کر دینے کے لیے نظریں مانا کرتے تھے، تو انہوں نے نظر مانی تھی کہ میرے ہاں 12 بیٹے پیدا ہوں گے تو ایک بیٹے کو قربان کر دوں گا۔ اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ قرآن نکالا گیا اور عبداللہ جو ان کے بڑے بیٹے ہیں ان کا نام ڈالا جاتا تھا، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے والد تھے، بالآخر 100 اونٹوں کی دیت کے مقابل ان کا نام ٹھہرا، یعنی ان کے بدلے میں 100 اونٹ پھر قربان کیے گئے۔ تو یہ بھی ان کی نظر و نیاز ہوتی تھی۔ یہ تین وجوہات تھے جس کی بنا پر وہ لوگ اولاد کو قتل کرتے تھے۔ تو آپ کو معلوم ہوگا نا کہ کبیرہ گناہ میں سے اولاد کو قتل کرنا، آپ دیکھیں وہ تو جاہلیت کے زمانے کے لوگ تھے، لازمی بات ہے نہ دینی تعلیم تھی نہ دنیاوی کوئی تعلیم تھی۔ آج ہم جیسے پڑھے لکھے لوگ، آج ہمارے معاشرے کو اگر ہم دیکھیں تو ہم کہیں گے کہ سب سے زیادہ ترقی یافتہ دور آج ہمارا ہے، آگے بھی آئے گا، لیکن آج تک پچھلوں کے مقابلے میں ہمارا ہی دور سب سے ترقی یافتہ ہے نا، کہ انسان نے کیا کچھ نہیں ایجاد کر لیا، لیکن اس کے باوجود بھی سوچ وہیں کہ وہیں ہے اس کی، وہی ذہنی پستی اور سطحیت میں گرا ہوا ہے وہ۔ اسلام کتنا معتدل نظام ہمیں دیتا ہے، اولاد کو آنکھوں کی ٹھنڈک کہا گیا، صدقہ جاریہ کہا گیا، اولاد کی وجہ سے کتنے اجر بتائے گئے کہ تم اگر ایک لقمہ اپنے بیوی اور بچوں کے منہ میں ڈالتے تو وہ بھی تمہارے لیے صدقہ ہے۔ تو یہاں پر وہ لوگ اولاد کو قتل کرتے تھے، اور پھر شیطان نے ان کے لیے یہ عمل خوشنما بھی بنا دیے تھے۔ اب دیکھیں کہ شیطان یہ کہہ کر نہیں آتا کہ تم اپنی اولاد کو قتل کرو، یہ جو ہے تمہارے آرام اور آسائش میں یہ خلل اندازی کرے گی، وہ بہکاتا ہے، نئے نئے طریقے سجھاتا ہے، وہ پیر کی بیڑیاں قرار دیتا ہے اولاد کو کہ اچھا بچے پیدا کرو گے تو تمہاری پوری آزادی سلب ہو جائے گی، نہ اپنی مرضی سے سو سکتے ہو، نہ اٹھ سکتے ہو، نہ بیٹھ سکتے ہو، نہ اپنی مرضی سے گھوم پھر سکتے ہو، نہ شاپنگ کر سکتے ہو، لہٰذا یہ اولاد کی جھنجھٹ کیوں ڈالی جائے، زبردستی کیوں مول لی جائے، پیروں کی بیڑیاں کیوں بنایا جائے اولاد کو، اس لیے بس ایک ہے تو ایک ہی کافی ہے، دو ہے تو دو ہی کافی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے کیوں منع کیا اور کیوں اس کو بڑا جرم قرار دیا؟ آپ دیکھیں جو انسان اپنی اولاد کو قتل کر دے تو آپ مجھے بتائیے اس سے کوئی نیکی کی امید کی جا سکتی ہے؟ کوئی رحم کی توقع سے کی جا سکتی ہے کہ یہ کوئی اچھا کام کرے گا؟ یعنی یہ تو حیوانوں سے بھی بڑھ کر گیا گزرا فعل ہے نا، کہ اپنی اولاد کو اپنے ہاتھوں سے قتل کر دینا، تو ایسے شخص سے پھر کیا امید کی جا سکتی ہے کہ وہ معاشرے کے لیے کوئی اچھا کام کر سکے گا؟ ایک تو یہ چیز، دوسری بات یہ کہ اولاد کو قتل کرنا ایک بہت ہی وحشیانہ فعل ہے، کوئی جانور بھی یہ نہیں کرتا، اور پھر اللہ پر توکل نہیں ہو پاتا انسان کا، تو اس لیے بھی منع کیا کہ نسل انسانی کا خاتمہ ہو جائے گا، کہ اگر تم اولاد کو قتل کرتے جاؤ گے تو پھر یہ جو دنیا اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے تو وہ چلے گی کیسے؟ تو لہٰذا اسی لیے اس کو بہت بڑا جرم قرار دیا گیا۔ تو اس وقت بھی یہ تین صورتیں جو ہے اس وقت کی وہاں رائج تھیں، جس کو معاشرے نے قبول کر لیا تھا اور وہ اس کو جائز سمجھتے تھے، اس کو کوئی برا بھی نہیں وہ سمجھتے تھے، تو انہوں نے قانون سازی کا اختیار اللہ کے بجائے ان کے جو پروہت تھے، مجاور تھے یا مندر کے پجاری تھے، ان کو دے دیا تھا۔ اور یہ ان کا جرم تو تھا ہی تھا سب سے بڑا، کہ اپنی اولاد کو قتل کرنا، لیکن وہ اس کو جرم نہیں سمجھتے تھے، یعنی یہ بھی ان کی شقاوت قلبی کی ایک زندہ مثال ہے، ان کی سنگ دلی کی، کہ وہ ایسا کام کرنے کو جرم نہیں سمجھتے تھے۔ آپ کو معلوم ہوگا نا وہ ایک واقعہ، بارہا آپ نے سنا بھی ہوگا، کہ ایک بدوی آتا ہے آپ کے پاس اور کہتا ہے کہ اللہ کے رسول میری اتنی اور اتنی بیٹیاں تھیں، میں بھول رہی ہوں شاید اس نے 7 کا ذکر کیا تھا یا پتہ نہیں 5 کا یا 11 کا، کہنے لگا کہ سب کی سب بہت ہی پیاری تھیں، ایک بیٹی جو ہے میری غیر حاضری میں پیدا ہوئی اور جب میں آیا تو وہ اچھی خاصی بڑی ہو گئی اور بولنا بھی اس نے سیکھ لیا تھا، اس کو دیکھ کر مجھے اندر سے احساس ہوا کہ اس بیٹی کی وجہ سے مجھے دوسروں کے آگے سر جھکانا پڑے گا، میں غصے میں لے کر اس کو نکلا اور راستے سے وہ میرے ساتھ باتیں کرتی رہی، میں گیا اس کو اور میری نیت یہ تھی کہ میں اس کو زندہ دفن کر دوں گا، میں مٹی کھود رہا تھا اور وہ میرے پیشانی سے پسینہ پہنچتی جا رہی تھی اور میں نے اسی بچی کو اس گڑھے میں دفن کر کے آ گیا، کیسا دل گوارا کرتا ہوں گا نا، اسی لیے تو بیٹیوں کو رحمت کہا گیا ہے، اللہ کے رسول نے کیسے کیسے بدلا، آپ دیکھیں اس معاشرے کو کیسے بدلا ہوگا آپ نے، آج تو ہمیں کچھ طاقت ہی نہیں ہے، ہم اپنی آنکھوں کے سامنے آج کل دیکھتے ہیں آئے دن ابارشن ہو رہے ہیں، عورتیں جاتی ہیں ساتھ میں، کبھی والدہ کو لے کر جاتی ہیں، کبھی گھر والوں کو لے کر جاتی ہیں، پتہ چلتا ہے لڑکی ابارٹ کر کے آ جاتی ہیں، بعض اوقات تو لڑکی ہے بھی ہے نہیں بھی کچھ بھی ہو، بس اب بچہ چاہیے نہیں، تیسرا بچہ چاہیے نہیں، بچوں سے تو بہت کھٹ کھٹ ہے، بہت پریشانی ہے، لہٰذا اتنی آسانی سے جا کر ابارٹ کر کے آ جاتی ہیں، ذرا احساس نہیں ہے ان کو، کیا جواب دیں گے اللہ کے آگے، یہ قتل ہے اولاد کا، اللہ تعالیٰ ہمارے معاشرے کو محفوظ رکھے اس قبیح گناہ سے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو کچھ وہ کہہ رہے ہیں، جو افطرا پردازیاں کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو منع کیا ہے انہوں نے اس کو اپنا دین بنا لیا ہے، اور شیطان نے ان کو مزین کر کے دکھا دیا ان کے اعمال کہ وہ قتل اولاد کو بھی کوئی گناہ نہیں سمجھتے، کوئی جرم نہیں سمجھتے، تو ان کو چھوڑ دو، نہیں تو افطرا پردازیوں میں لگے رہیں تاکہ ان کو ہلاکت میں مبتلا کریں اور ان پر ان کے دین کو مشتبہ بنا دیں، یعنی اس لیے شیطان نے ایسا کیا، اور یہ جن کو انہوں نے شارع کی حیثیت دے دی تھی، قانون بنانے کی حیثیت، قانون بنانے والے انہوں نے بنا دیے تھے جن کو، ان پروہیتوں کو، مندر کے پجاریوں کو، تو انہوں نے دراصل کیا کیا تھا کہ ان کو شک میں مبتلا کر دیا تھا، کرے نہ یعنی یہ کام جو ہم کر رہے ہیں، تو وہ اس کو برا نہیں سمجھتے تھے اور ایک طرح ہلاکت میں ڈال رہے تھے وہ لوگ ان کو، اور دین کو بالکل خلط ملط کر کے ان کے سامنے پیش کر دیا تھا، پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ولو شاء اللہ ما فعلوہ، کہ اگر اللہ چاہتا تو یہ نہ کرتے، اور واقعی میں سب کچھ اللہ کے اختیار میں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے تو وہی تو ارادہ اور اختیار کی جو آزادی دی ہے کہ تمہیں جو کرنا ہے کرو، اللہ تعالیٰ نے راستے واضح کر دیے ہیں، تو یہ کچھ جو کر رہے ہیں تم ان کو ان کے حال پر چھوڑ دو، وقالوا هذه انعام وحرس حجر لا يطعمها الا من نشاء بزعمهم وانعام حرمت ظهورها وانعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه سيجزيهم بما كانوا يفترون، کہتے ہیں یہ جانور اور یہ کھیت محفوظ ہیں، انہیں صرف وہی لوگ کھا سکتے ہیں جنہیں ہم کھلانا چاہیں، حالانکہ یہ پابندی ان کی خود ساختہ ہے، پھر کچھ جانور ہیں جن پر سواری اور باربرداری حرام کر دی گئی ہے، اور کچھ جانور ہیں جن پر اللہ کا نام نہیں لیتے، اور یہ سب کچھ انہوں نے اللہ پر افترا کیا ہے، ان قریب اللہ انہیں ان افترا پردازیوں کا بدلہ دے گا، ایک اور ان کا جرم بتایا گیا، کہا جاتا ہے کہ زمانے جاہلیت میں جو اپنے آپ کو ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کا پیروکار سمجھتے تھے، اور اس بنا پر ان کا خیال یہ تھا کہ وہ مذہب کا اتباع کر رہے ہیں اور وہی مذہب اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ ہے، لیکن جو دین ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام لے کر آئے تھے اس کو انہوں نے بالکل ہی غلط سلط کر دیا تھا، بلکہ اپنے پیشواؤں کو، اپنے مندروں کے پجاریوں کو انہوں نے اپنا سب کچھ سمجھ لیا، وہ جو کہتے وہ ان کے لیے جائز ہو جاتا، وہ جس سے منع کرتے وہ اپنے لیے ناجائز سمجھ لیتے، تو یہاں پر جو دین تھا وہی مشتبہ ہو کر رہ گیا تھا، جو پیچھے ہم نے بات پڑھی کہ ولی یلبسوا علیہم دینہم، کہ دین کو انہوں نے مشتبہ بنا دیا تھا کہ کیا چیز صحیح ہے کیا چیز غلط ہے، اور اسی بنا پر اب یہ جو آیت آئی ہے اس میں بتایا گیا کہ انہوں نے خود ساختہ پابندیاں اپنے اوپر عائد کر لی تھی، کچھ جانوروں کو اللہ کے نام پر چھوڑ دیتے تھے، کچھ کو بتوں کے نام پر، جو بتوں کے نام پر جانور ہوتے تھے ان کو اس طرح سے معاملہ کرتے ان کے ساتھ کہ نہ ان کے اوپر سواری کرتے، نہ خود سوار ہوتے نہ سواری کرنے دی جاتی اس پر، نہ خود اس کو کھاتے نہ دوسرے کو ہی کھا سکتے تھے، اور ان پر اللہ کا نام نہیں لیتے تھے جب ان کو ذبح کرتے تھے، تو کسی ناانصافی نہ آپ خود دیکھیں، تو دین کو ان کے جو پروہت تھے انہوں نے مشتبہ بنا دیا تھا، انہوں نے خود اپنے ہاتھ میں دین کی باغ ڈور لے لی تھی، حلال اور حرام کے فتوے خود دیتے، کچھ کرنا ہے کچھ نہ کرنا ہے، رسم و رواج یہ سب خود ان کے پیدا کردہ تھے، انہوں نے خود نے پیدا کیے تھے تاکہ ان کی دکان چمکتی رہے اور ان کی دکان چلتی رہے. ان کے یہاں پر یہ تصور پایا جاتا تھا کہ اگر وہ کسی جانور کے تعلق سے یا کھیتیوں کی پیداوار کے تعلق سے اگر کوئی نظر مان لیتے کہ یہ فلاں آستن ہے یا فلاں حضرت کی نیاز کے لیے ہے, تو اس نیاز کو ہر ایک نہیں کھا سکتا تھا, بلکہ ان کے یہاں پر اس کے لیے مختلف ضابطے مقرر تھے, اور ان کے پیشواؤں کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق مختلف قسم کے لوگ, مختلف قسم کی چیزیں ان کے لیے مخصوص تھیں, اور اسی لیے پھر اللہ تعالیٰ نے ان تمام چیزوں کو مشرکانہ فیل قرار دیا, بلکہ اللہ تعالیٰ نے وارننگ بھی دی کہ یہ ان کا طریقہ جو یہ خود ساختہ ہے, اللہ نے نہیں بتایا یہ طریقہ. جو منتیں یہ مان رہے ہیں, جو نیازیں یہ نظریں یہ چڑھا رہے ہیں, تو یہ سب ان کے خود کے لوگوں کا دیا ہوا طریقہ ہے, یہ اللہ کا بتایا ہوا طریقہ نہیں ہے, اور انہوں نے خود ہی اس کو تصنیف کر لیا ہے. ان کے یہاں پر بعض جانور ایسے ہوتے تھے جو جن کی نظریں مانی ہوئی ہوتی تھیں, جن پر اللہ کا نام لینا جائز نہ سمجھا جاتا تھا. اب آپ دیکھیں کہ کتنا بڑا ظلم ہے یہ کہ اللہ کا نام لینا وہ اس پر جائز نہیں سمجھتے تھے, اس پر سوار نہیں ہوتے تھے, حج کو نہیں جاتے تھے اس پر سوار ہو کر, ممنوع تھا ان کے یہاں پر, کیونکہ حج کو جاتے ہوئے انہیں کیا کہنا پڑتا تھا, لبیک اللہم لبیک, تو لہٰذا اللہ کا نام اس میں آ جاتا تھا. تو اس طرح سے وہ ایسے جانوروں کو حج پر بھی نہیں لے جاتے تھے کہ نہیں اب یہ ہمارے شریکوں کے لیے مخصوص کیے ہوئے جانور ہے, اب اس پر ہم اللہ کا نام نہیں لے سکتے. دودھ دوہتے وقت, سوار ہوتے وقت, یا ذبح کرتے وقت, یا کھاتے وقت, یہ خاص طور سے اہتمام کیا جاتا تھا کہ زبان پر اللہ کا نام نہ لینا پڑے ان جانوروں کو استعمال کرتے وقت. تو یہ جو قاعدے قانون انہوں نے مقرر کر رکھے تھے, یہ خود ان کے اپنے خود ساختہ تھے, اللہ نے مقرر نہیں کیے تھے یہ, تو انہوں نے اپنے خود سے شریعت بنا لی تھی, حلال اور حرام کا اختیار بھی خود اپنے آپ کو دے دیا تھا یا اپنے پیشواؤں کو دے دیا تھا. پھر وقالوا ما فی بطون هذه الانعام خالصۃ لذکورنا خالصۃ لذکورنا ومحرم علی ازواجنا وایکم میتۃ فہم فیہ شرکاء سیجزیہم وصفہم انہ حکیم علیم. اور کہتے ہیں کہ جو کچھ ان جانوروں کے پیٹ میں ہے یہ ہمارے مردوں کے لیے مخصوص ہے اور ہماری عورتوں پر حرام, لیکن اگر وہ مردہ ہو تو دونوں اس کے کھانے میں شریک ہو سکتے ہیں. یہ باتیں جو انہوں نے گھڑ لی ہیں ان کا بدلہ اللہ انہیں دے کر رہے گا, یقیناً وہ حکیم ہے اور سب باتوں کی اسے خبر ہے. تو یہ جو خود ساختہ باتیں انہوں نے پیدا کر لی تھیں کہ اس میں ایک یہ بھی تھا کہ جانوروں کے پیٹ سے جو بچہ پیدا ہو اس کا گوشت صرف مرد کھا سکتے ہیں, عورتوں کے لیے ان کا کھانا جائز نہیں, لیکن اگر وہ بچہ مردہ ہو یا مر جائے تو اس کا گوشت کھانے میں مرد اور عورت سب شریک ہو سکتے ہیں. اب آپ نے دیکھا کہ کتنی پیچیدہ رسم و رواج بنا لی تھی, کتنا مشکل تھا دین کو یاد رکھنا. یعنی ایسے دین میں انہوں نے نئے نئے طریقے پیدا کر لیے تھے کہ جس کو خود یاد رکھنا بھی مشکل ہو جائے, انسان کی زندگی دو بھر ہو جائے اس پر عمل کرتے کرتے. آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کتنا آسان دین ہمیں دیا, کتنی آسانی ہے, چند چیزیں بتا دی گئیں کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے, بس تم اس کی پابندی کر لو. تو یہ چیز ان کے یہاں پر عام تھی کہ فلاں جانور کا بچہ اگر زندہ ہو تو وہ عورتیں نہیں کھا سکتے, اور اگر مردہ ہو تو مرد اور عورتیں دونوں کھا سکتے ہیں. قد خسر الذین قتلوا اولادهم سفها بغیر علم وحرموا ما رزقهم اللہ افتراء علی اللہ قد ضلوا وما كانوا مهتدین. یقیناً خسارے میں پڑ گئے وہ لوگ جنہوں نے اپنی اولاد کو جہالت اور نادانی کی بنا پر قتل کیا اور اللہ کے دیے ہوئے رزق کو اللہ پر افترا پردازی کر کے حرام ٹھہرا لیا. یقیناً وہ بھٹک گئے اور ہرگز وہ راہ راست پانے والوں میں سے نہ تھے. سفہم, سفیہ بیوقوف ہونے کو کہتے ہیں یا نادانی. تو یقیناً خسارے میں پڑ گئے وہ لوگ جنہوں نے اپنی اولاد کو جہالت اور نادانی کی بنا پر قتل کیا. یہ جو اولاد کا قتل تھا یہ تو ان کی جہالت کی بنا پر تھا کہ انہوں نے خود ساختہ طریقے ایجاد کر لیے تھے, خود ساختہ سوچ ان کے اندر پیدا ہو گئی تھی کہ یہ اولاد کی وجہ سے ہمیں کسی کے سامنے جھکنا پڑے گا, یہ ہمارے رزق میں شامل ہوگی. تو بغیر علم کے یہ سب کر رہے تھے وہ لوگ. یہ اللہ تعالیٰ کے کچھ رزق کو بھی جو انہوں نے اپنے اوپر حرام ٹھہرا لیا تھا, یہ بھی دراصل اللہ پر ایک جھوٹ اور بہتان تھا, جبکہ اللہ تعالیٰ نے وہ حرام نہیں کیا تھا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ قد ضلوا, بھٹک گئے وہ لوگ اور وہ ہدایت پر ہی نہیں ہے, راہ راست پانے والوں میں نہیں ہے. تو اس سے پھر پتہ چلتا ہے کہ ہدایت پر کون ہے اور راہ راست پانے والوں میں کون ہے, جو اللہ اور اس کے رسول کی بات مانے گا, جو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا اور جس کو واضح کر کے اللہ کے رسول نے بتائے, وہی راہ راست پر ہے, وہی ہدایت پر ہے. اس کے علاوہ جتنے راستے جتنے طریقے ہیں سب کے سب گمراہ کرنے والے ہیں اور گمراہی کی طرف لے جانے والے ہیں. اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ دعا بھی کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت پر رکھے، اور ہدایت دینے کے بعد ہمارے دلوں کو کجی میں مبتلا نہ کرے، ہمیں سنت کی پیروی کرنے والا بنائے، ہمیں قرآن اور سنت پر عمل کرنے والا بنائے، ہمیں ہدایت یافتہ خلفائے راشدین کے طریقے پر چلنے والا بنائے، کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ میرے خلفائے راشدین کی سنت کو دانتوں سے پکڑ لو. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ خلفائے راشدین یہ بھی ہدایت پر تھے، ہمیں انہی کو فالو کرنا ہے. اللہ ہمیں توفیق دے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون. ولكل درجات مما عملوا وما ربك بغافل عما يعملون. وربك الغني ذو الرحمة إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين. إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون. وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون. وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون. وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم وأنعام حرمت ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه سيجزيهم بما كانوا يفترون. وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين